نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یہ دیکھ لیں یہ چل نہیں رہا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور اسلام کے تمام احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق دیے ہیں جو انسان کی نیچر ہے نا اس کے مطابق دیے ہیں اور اسی میں انسان کی ضروریات کا احساس کیا اسلام نے دوسرے مذاہب کی طرح نہیں اسلام نے انسان کی جو نیچر ہے جو اس کی ضروریات ہیں جو اس کی خواہشات ہیں اس کا خیال کیا اور اسی میں سے ایک ضرورت جو انسان کی ہے وہ نکاح کی ضرورت ہے اسلام نے ہر بالغ کو اور جو بھی استطاعت رکھ سکتا ہو اس کے لیے نکاح کی اجازت دی ہے بلکہ بعض اوقات تو اس کو فرض قرار دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ نساء میں کہ جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں ان سے نکاح کرو دو دو تین تین اور چار چار لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے گویا نکاح جو ہے وہ ایک فرض ہے اور مسنون بھی ہو جاتا ہے ان حالات کے اندر جب کہ انسان کی ٹھیک ہے ایک ضرورت تو ہوتی ہے مگر جب ایک وہ ایج کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی اور جیسے ضروریات ہیں اس کی اور اس کے لیے یعنی ایسی چیزیں ہیں جس کے جو یہ تقاضا کرتی ہیں کہ انسان نکاح کر لے اور وہی اس کے لیے بہتری ہے آج ہم اسی حوالے سے دیکھیں گے کہ نکاح کا تصور جو ہے اسلام ہمیں کیا دیتا ہے ہمارے ہاں یوزلی ایک امیجنری یا ایک ڈریم ورلڈ میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے شادی کا خیال آتے ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ زیور کپڑے اور دھوم دھڑکا اور گانا بجانا اور یہ سب چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں اور دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم پہ لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شادی کا مطلب ہے ذمہ داریاں جھنجھٹ مصیبت ہم نے شادی نہیں کرنی آج کے ویسٹرن کلچر نے ہمیں یہ میسج دیا دونوں ایکسٹریمز ہی غلط ہیں اس کے بیچ کا راستہ اسلام ہمیں دکھاتا ہے اسلام میں نکاح کیا ہے ایک کانٹریکٹ ہے ایک کمٹمنٹ ہے ایک ذمہ داری ہے اور جب ہم اس کو ذمہ داری سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو ایک فن یا ایک انجوائمنٹ کی چیز سمجھتے ہیں کہ کیا خیال آتا ہے لڑکیوں کے ذہن کے اندر جو ہمارے معاشرے میں لڑکیاں ایسٹرن کلچر میں لڑکیاں تو کیا ذہن میں آتا ہے کہ بہت سارے کپڑے ملیں گے بڑے مزے ہوں گے ہنی مون ہوگا اور مہندیاں ہوں گی اور فوٹو شوٹس ہوں گے اور یہ ہوگا یہ ویڈیو بنے گی یہ سارا یہ ہے یہ شادی ہے جب انسان اس تصور کے ساتھ ایک ایسے ریلیشن شپ میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے جو اس نے ڈریم ورلڈ اپنی سجائی بھی ہے اس کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو پھر وہیں سے حالات بگڑنے لگتے ہیں تو ہم آج دیکھیں گے کہ نکاح چیز کیا ہے جن کی شادی ہے وہ ہیں یہاں پہ نہیں ہیں ان کو بھی بلائیں ہاں ان کو کہیں کہ وہ بھی ضرور آئیں ہاں جی اسی وجہ سے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں جنہوں نے اس میں داخل ہونا ہے اور جنہوں جو اس میں آلریڈی ہیں بھی ان کے لیے بھی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں نہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی جن کی شادی ہو چکی واٹ دین اب وہ کیا کریں اس کے لیے بھی ضروری ہے جن کی ہو چکی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہم ہی سکھانے والے ہیں آگے سمجھانے والے ہیں آگے اپنی اولادوں کو ہے نا ہم یہ میسج دینے والے ہیں آگے اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے اس چیز میں اس رشتے میں داخل ہونا اور جن کی ہو چکی ہیں آج یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس قدر کامیابی اور کامیابی کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ سب کے لیے ضروری ہے या तो आप इस रिश्ते में बंधने वाले हैं या बंधे हुए हैं, क्या किया जाए कि अपनी जिंदगियों को खुशगवार बनाया जाए। ये तो सबके लिए ज़रूरी है ना, ये तो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कि अभी इसमें दाखिल होने वाले। और आप बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो तलाक की शरह है मुसलमानों में भी उतनी ही है तकरीबन जितनी के गैर मुस्लिमों में, ठीक है। अब कुछ तो भागते हैं इससे कि जनाब जब ताज़ा दूध बाज़ार से मिल जाता है तो घर में भैंस बांधने की ज़रूरत क्या है, शादी ही ना करो, क्या ज़रूरत है। तो क्योंकि लोग इसकी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं ना कि इसके बाद तो हमें मुसीबतें पड़ जाएंगी, हालांकि इसमें कितनी खैर है ये इस्लाम आपको बताता है, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि शादी का मकसद क्या है, क्यों निकाह करना चाहिए। और इसमें वो लोग जो इनकी शादियां हो चुकी हैं वो भी ये देखें कि क्या जो निकाह का मकसद था वो हमारी शादी के थ्रू पूरा हुआ या नहीं। हम सब शादीशुदा हैं तो क्या जो जिस वजह से शादी होनी चाहिए थी, जो मकसद था, वो पूरा कर रही हूँ मैं या नहीं कर रही। तो सबसे पहले जो इस्लाम हमें बताता है कि निकाह का मकसद है अपनी इज्जत की हिफाजत करना। आपकी इज्जत की हिफाजत होती है निकाह से। इस वक्त जिस कदर फितना है बाहर, उसके अंदर जब एक इंसान गैर शादीशुदा होता है तो उसके लिए बहुत ये चांसेस होते हैं कि वो ऐसे फितने में एंटर हो जाए, ऐसे फितने में मुलव्विस हो जाए। जब इंसान एक जवानी की सतह को, बलूगत की सतह को पहुंचता है तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे उसके अंदर ऐसे जज्बात पैदा होते हैं कि उसको निकाह की ज़रूरत होती है। अगर उसका निकाह ना किया जाए तो वो कहीं गलत रास्ता ना कोई अपना ले। और आज ऐसे गलत रास्ते बहुत किस्म के हैं जो आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि ना सिर्फ यानी मर्द और औरत का ताल्लुक बल्कि इसके अलावा भी ताल्लुकात कायम किए जाते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक है। तो बात यह है कि जब इंसान ऐसे ही, इसकी मिसाल समझे कि जब इंसान को भूख लगती है, अगर वो अपनी भूख उसकी ना पूरी की जाए तो वो किसी काम में भी जाएगा ना तो उसके जहन पे भूख ही सवार होगी, है ना, हर वक्त खाने का तसव्वुर ही आता रहेगा। यही हाल एक इंसान का जो जवानी की स्टेज को पहुंचता है, अगर उसका निकाह ना किया जाए तो उसके ये भी यही हालत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया नौजवानों को, आपने फरमाया ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो कोई शादी की इस्तेतात रखता हो तो वो ज़रूर शादी करे, शादी नज़र को झुकाने वाली और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली है। दो मकसद हैं इसके यहाँ पे इस हदीस में जो बताए गए कि नज़रों को भी झुकाती है, नज़रें इधर उधर नहीं जाती, फिर नज़रें नहीं भटकती और शर्मगाह की हिफाजत भी होती है इसमें। और जो शख्स शादी की इस्तेतात ना रखता हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं जी अभी कमाने नहीं शुरू किया, अभी सेटल नहीं हुआ, अव्वल तो हम इन बातों को भी देखते हैं कि किस हद तक ये बातें ट्रू होती हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम इस तरह के खाम खा के अपने एक बना लेते हैं कि जी अभी तालीम हासिल कर रहा है। तो तालीम जो होती है ना वो ज़्यादातर ऐसे होता है कि शादी की राह में रुकावट नहीं होती, बल्कि अगर आप शादी कर दें तो मेरे ख्याल में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकें तालीम पर। आज जो हो रहा है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, तो वो मेरे ख्याल में बच्चे का ध्यान उससे हट के तालीम की तरफ ज़्यादा वो लगेगा। हाँ, कभी आप कहते हैं कि भाई अपने अखराजात नहीं उठा सकता, तो अगर पेरेंट्स अखराजात उठा सकते हैं, दोनों के इतने साहिब इस्तात हैं, तो उनको बच्चे की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चा गुनाह में मुलाफिस होता है बाले होने के बाद, पेरेंट्स बगैर किसी वजह के ऐसे ही हिलो हुज्जत करके उसका निकाह नहीं करते, वो कोई गुनाह करता है तो उसका जिम्मा पेरेंट्स पे भी आता है, वो भी उसके गुनाह में, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के या तो अपने मयार इतने ऊंचे कर लिए कि हमें ऐसी ही लड़की या ऐसा ही लड़का मिलेगा तो हम शादी करेंगे, अपने खुद साख्ता मयार कायम कर लिए जिसकी वजह से शादी नहीं हुई, तो अब कौन कसूरवार है। और बाज़ दफ़ा हम बेवजह डिले करते रहते हैं, किस वजह से, हाँ अब सारे रिश्तेदार जब जमा होंगे तो फिर शादी होगी, अब फलां नहीं आ सकता, अब जहेज़ जब जमा होगा तो फिर है, अब कुछ लेना देना है, अब बड़ा फंक्शन करना है, उसके अखराजात नहीं है, तो जब ये होंगे तो फिर हम शादी करेंगे। हालांकि बेवजह की देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप देखें कि इस बार, हाँ पहले ये हदीस मुकम्मल कर लूँ कि जो शख्स शादी की इस्तेतात ना रखता हो, कोई ऐसी मजबूरी है कि उसको नहीं ताकत रखता, तो उसको क्या करना चाहिए, फिर वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े इसकी शहवत को ख़त्म करेंगे, उसको रोज़े रखने चाहिए। आप देखें आज के वक्त में جو نکاح ہے اس کو تو ہم نے مشکل بنا لیا ہے. اتنی مشکلات ہیں نکاح کے راستے میں کہ وہ تو سب سے مشکل کام ہے, اور جو زنا ہے وہ آسان بن گیا. 10 سال کی عمر کے بعد لڑکا لڑکی زنا کے راستے پر تو چل سکتے, مگر شادی کسی نے 20-25 سال سے پہلے کر لی تو وہ بڑی بات ہو گئی کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی. شادی معیوب بن گئی, نکاح معیوب بن گیا, لیکن غلط راستے اپنانا وہ صحیح ہو گیا. تو مجھے بتائیں جو بیچ کے 10-12 سال ہیں وہ کہاں گئے, وہ بچہ کیا کرے گا؟ اور اسپیشلی ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہر طرف اس قدر ان چیزوں کو بھڑکانے والے, ان جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں ہر طرف, اس طرف انسان اپنی نگاہوں کو کیسے بچائے گا, اپنی شرمگاہ کو کیسے بچائے گا, کس طرح سے وہ بچ کے رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر پیاری خوشخبری دی ہے نا کہ جو انسان اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے, تو ایسے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, دوسرا وہ غلام جو آزادی کے لیے طے شدہ رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت رکھنی ہے اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں. آج کم ہی لوگ اس وجہ سے نکاح کرتے ہیں, ایسا یہ خیال ہی نہیں ہوتا, بس ہاں ٹھیک ہے, بس ایک وہ ہے تو ماں باپ نے کر دی شادی تو بس ٹھیک ہے, تو اس چیز کو مقصد بنا کے نہیں کرتے. تو ان کی تو مدد کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے. آپ دیکھیں کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی نظر کسی غیر عورت پہ جا پڑتی ہے اور وہ عورت اسے اچھی لگتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں تو بہت ہے, یہ باہر نکلیں ہر طرح کے ڈریسز میں عورتیں ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں, اگر کسی انسان کی جو بھی کوئی ایسا ہے کسی کی نظر ایسی عورت پہ پڑ گئی وہ اس کو اچھی لگی, تو اس کو کیا چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے, اپنی بیوی سے جا کے اپنی ضرورت پوری کرے, کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہے وہی کچھ اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہے, اس کی بیوی بھی عورت ہی ہے, تو وہ اپنی ضرورت وہاں پوری کر سکتا ہے. لیکن آپ غور کریں جس انسان کی شادی ہی نہ ہوئی ہو پھر وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہاں جائے گا, یہیں سے پھر زنا بالجبر کے اور ہومو سیکشوالٹی کے اور دوسری بدکاری کے سارے راستے کھلتے ہیں. تو ان راستوں کو بند کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ نکاح کیا ہو. دوسرا اس کا مقصد ہے نسل انسانی کی بقا, کہ یہی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لیے جو اولاد حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ صرف نکاح کا, وہی جائز ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی اس طرح سے ترغیب دی ہے کہ آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو, کیونکہ میں قیامت کے دن دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تمہاری وجہ سے, تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ کثیر تعداد میں ہوگی. آج اس کو بھی معیوب سمجھ لیا گیا نا کہ نکاح کا تو یہ مقصد ہی نہیں سمجھا جاتا نا کہ اولاد ہو, بلکہ اولاد ہونی ہی نہیں چاہیے, کافی عرصے تک تو ہو ہی نا. تو اس کے ذریعے سے ایک مسلم خاندان وجود میں آتا ہے, دیکھیں ایک معاشرے میں آپ ایک مسلم فیملی دے رہے ہیں. اب ہم دیکھیں ان مقاصد سے کتنے دور ہیں, خود ہی سوچیں ہمارے ذہنوں میں کیا کانسیپٹ ہے شادی کا, اور یہ دیکھ لیں کہ کیا مقاصد ہیں اس کے. تیسرا مقصد جو شادی کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے مرد اور عورت کو بالکل مختلف بنایا, دونوں اپنی جو روحانی اور نفسانی جو جذبات ہیں, جو اپنی ضروریات ہیں, وہ ایک دوسرے سے پوری کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سکون لیتے ہیں, آرام لیتے ہیں. یہ ایک ایسا یعنی سکون کا رشتہ ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے آرام پاتے ہیں, سکون پاتے ہیں. ایک اور جگہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی. دیکھو تمہاری ہی جیسی بیویاں, کوئی آدمی کی شادی کسی جن عورت سے ہو جاتی کیسے اس کے ساتھ مطابقت ہوتی, اس کی کیسے خیالات ملتے, اور پھر تاکہ تم ان سے آرام پاؤ, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی ڈال دی. اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً بہت نشانیاں. ایک ہی لفظ ہے جو کہ بیوی کے لیے یہاں پہ آیا, وہ ہے سکون, آرام, کہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اب ہم میں سے سب دیکھیں جو شادی کے اس رشتے میں بندھ چکے ہیں کہ ہماری شادیاں کیا اس مقصد کو پورا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں کس لیے؟ تاکہ تم ان سے سکون لو، آرام لو. کیا ہم شوہروں کے لیے باعث سکون ہیں، باعث آرام ہیں، یا ایک مصیبت ہے؟ ہر ایک اپنے آپ کو سوچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رشتہ پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ سکون ملے. ہاں بالکل، اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا. ایک آدمی ہے، دیکھیں اس کے پاس شادی سے پہلے ہر چیز ہی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، ماں ہے، بہن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی کھانا پکانے والی چاہیے. اب اس کو کیا چیز کی کمی ہوتی ہے؟ ایک ہمدرد ساتھی کی، سکون کی، جس کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کرے، اور ایک اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والی، ایک اس کے ساتھ خیال رکھنے والی، اس کا ایک جوڑا ہو، ٹھیک ہے. اور جب یہ مقصد پورا نہیں ہوتا اور آرام اور سکون کی بجائے گھروں میں بے سکونیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو بتائیں یہ مقصد کہاں سے پورا ہوا؟ تو مقصد تو شادی کا کیا تھا؟ سکون. اس چیز کو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سکون کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو پیدا کیا، اس رشتے کو بنایا، اور اگر اس میں سکون نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، بے فائدہ ہے، اس کا یہ مقصد پورا ہی نہیں ہو رہا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا نا اس میں کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی. دیکھیں دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے کہ بالکل ایک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد شاید اپنے ماں باپ کا گھر بھی اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا شوہر کا گھر لگتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اور شروع کے دنوں میں محبت ہوتی ہے، اس کے بعد فرمایا محبت اور ہمدردی ڈال دی. پھر محبت کے دن جب شروع کے جو ایک گلیمر کے دن ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جب عورت بڑھاپے کی طرف کو جانے لگتی ہے تو محبت تو کم ہو جاتی ہے، مگر پھر کیا اس کے ساتھ کرو؟ ہمدردی، رحم کا جذبہ، کہ یہ نہیں کہ اب وہ جو جب یہ جوان تھی تب تو بڑی اچھی لگی، اب اس کو نکالو گھر سے باہر، نہیں. پھر ہمدردی کا جذبہ، رحم کا جذبہ اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کیسا عجیب رشتہ بنایا. تو ہم نے درد سر نہیں بننا، سکون کا باعث بننا ہے اس رشتے میں. پھر اس میں کیا ہوتا ہے، ایک اور اس کا جو مقصد ہے نمبر فور، وہ ہے سیکیورٹی، احساس تحفظ. میرے خیال مرد سے زیادہ عورت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ کے گھر میں جب ہوتے ہیں تو چاہے باپ ہیں بھائی ہیں، مگر وہ احساس تحفظ نہیں ہوتا جو نکاح ہوتے ہی انسان کو فیل ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے سر پہ چھت آ گئی. اور آپ ان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جن کے شوہر کا سایہ یا شوہر کا ساتھ ان کا چھوٹ جاتا ہے، تو پھر ان عورتوں کو دیکھیں، چاہے ماں باپ ہیں زندہ، بھائی ہیں زندہ، مگر وہ بات نہیں ہوتی. بیٹے جوان ہیں مگر وہ بات نہیں ہے. شوہر چاہے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، مگر جو اس سے احساس تحفظ ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی دی. نکاح کا ایک مقصد یہ کہ عورت کو سیکیورٹی مل جائے، پروٹیکشن مل جائے. پھر ایک اور اس کا مقصد ہے کہ اولاد کی تربیت کریں. دونوں مل کے جو اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں نا، اکیلے نہیں ہو سکتے. تو جو اولاد اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اس کی تربیت کرنا بھی نکاح کا ایک مقصد ہے. اور ان پانچ مقاصد کے علاوہ ہماری دین کی بھی ضرورت ہے نکاح، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں. اسلام دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر لو اور بس، نہ کوئی نکاح، نہ عورت سے کوئی تعلق، اور یہ تعلق ہی غلط ہے. نہیں، یہ ایک ضرورت ہے اور اسلام نے اس کو جائز کیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو یہ حلال راستہ ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرو. اور آپ دیکھیں ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. آپ کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے نکاح کرنے سے. اور پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے باقی دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرے. تو آدھے دین کی تکمیل ہو جاتی ہے نکاح کرنے سے. آج کتنے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ میرا آدھا دین مکمل ہو گیا نکاح کرنے، جب ظاہر ہے نگاہیں جھک جائیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اپنی جسمانی ضرورت کے لیے وہ بیوی کے پاس آئے گا، تو اس نے آدھے دین کی تو حفاظت کر ہی لی نا. बदकारी से बच जाएगा, बदनिगाही से बच जाएगा। और इसके अलावा इंसान के और भी इबादत का ज़रिया ये बन सकता है निकाह। वो किस तरह के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें अपनी बीवी से, सॉरी तुम जो कुछ अपने अहल और घर वालों पर खर्च करते हो वो तुम्हारे लिए सदका है, यानी इबादत का बायस बनता है। ठीक है, जो भी आप अपने घर वालों पर खर्च करेंगे वो तुम्हारे लिए सदका है। और फरमाया हत्ता कि तुम्हारी बीवी के मुंह में लुकमा डालना भी सदका है। जो आदमी स्पेंड करता है ना अपने घर वालों पे, वो उसके लिए सदका लिखा जाता है, अजर की नीयत से अगर खर्च करे तो। अब देखिए जिसकी बीवी ही नहीं है, जिसकी शादी ही नहीं हुई, वो तो इससे महरूम हो गया। और जो मियाँ बीवी का यहाँ तक के जो इनका ताल्लुक है वो भी इंसान के लिए अजर व सवाब का बायस बनता है। इसके बारे में हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने पर भी अजर व सवाब होता है। तो सहाबा कराम ने पूछा ये तो हम अपनी शहवत पूरी करने के लिए करते हैं, फिर इस पर सवाब कैसा? तो आपने फरमाया अगर कोई शख्स हराम तरीके से अपनी शहवत पूरी करता है तो क्या उसे गुनाह नहीं होता? तो सहाबा ने फरमाया हाँ होता है। आपने फरमाया फिर अगर वो हलाल तरीके से शहवत पूरी करेगा तो इसे अजर व सवाब से नवाजा जाता है। देखिए हमारा दीन कितना प्यारा है, बिल्कुल खालिसतन जो दुनियावी काम है ना उसको भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए, जब ऐसे काम को भी आप ये कहते हैं ना कि हाँ अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाली और मैंने ये पूरी करनी है, अल्लाह ताला उस पर भी आपको अजर देते हैं। तो जिसने निकाह किया होगा फिर वही अजर व सवाब भी कमा सकेगा, और जो इसे भागने वाला होगा फिर वो किन रास्तों पर जाएगा? आज के दौर में तो इस कदर ज़्यादा मटीरियलिज़म हो गया ना कि इस रिश्ते में भी मटीरियल बीच में आ गया, जहाँ पे मर्द और औरतें एक दूसरे से अपने सिर्फ हकूक़ डिमांड करने वाले बन जाएं, किसी को ये परवाह नहीं है कि हमने फ़राइज़ क्या अदा करने हैं, हर एक को ये परवाह है मेरा हक़ क्या है। औरत कहती है मेरा हक़ क्या है, मर्द कह रहा है मेरा हक़ ये, कोई ये नहीं कहता कि मेरा फ़र्ज़ क्या है। सहाबा कराम का दौर ऐसा था कि वो आके पूछते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बताएं हमारे ऊपर फ़राइज़ क्या हैं औरतों के मामले में। और अभी हमने कुरान पाक में पढ़ा है, पिछली सूरत में भी, सूरह निसा में भी, जैसे हम पढ़े थे कि वो लोग आके पूछते हैं, सहाबा कराम आके पूछते हैं आप बताएं औरतों के मामले में हम कैसा उनके साथ सलूक करें। औरतें आके पूछती थी हमें बताएं कहीं हम शौहरों की नाफरमानी करके जहन्नुम में ना चली जाएं। हर एक को अपने फ़राइज़ अदा करने की फ़िक्र थी। आज के दौर में हर एक अपने हकूक़ लेना चाहता है। जहाँ पे ऐसा नफसा नफसी का दौर हो जाए वहाँ पे घरों में सुकून कैसे हो सकता है? तो हम देखेंगे कि आज के वक्त में हम अपने घरों को पुरसकून कैसे बनाएं, क्या ऐसा किया जाए कि घरों में सुकून हो जाए। चूँकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डीलिंग मेरी होती रहती है, तो काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आती हैं, लोगों के मसले मसाइल मैं सुनती रहती हूँ, तो यही पता चलता है कि घरों में बेसकूनियाँ हैं, सकून नहीं है। इसकी वजह क्या है? कहीं पे औरत का कसूर होता है, कहीं पे मर्द का होता है, मगर ऐसा लगता है कि इनमें से किसी को भी समझ नहीं है कि हम क्यों इस रिश्ते में बंधे, इसके क्या तकाजे हैं, हमें क्या करना चाहिए था। कुछ मालूमात नहीं है, बस ऐसे ही है कि हाँ बड़े हो गए तो उसके बाद शादी करनी ही होती है इसलिए हमने शादी कर ली, माँ बाप ने कर दी, कोई समझ बूझ नहीं है। तो चूंकि ये मसाइल इतने ज़्यादा और हम ख़वातीन हैं, हमें ये भी मालूम होना चाहिए हमारे फ़राइज़ क्या हैं। हकूक़ से ज़्यादा मैं आज फ़राइज़ की बात करूँगी, क्योंकि हकूक़ भी शायद इतने नहीं मालूम हों, लेकिन वही बात है कि हक़ मालूम हो भी जाए तो आप हक़ देने वाली तो नहीं है ना, जिनको हक़ देना है उनको पता होना चाहिए इसका, ज़्यादा आपसे ज़्यादा उनको पता नहीं, क्योंकि हमसे ये नहीं सवाल होगा कि आपका दुनिया में हक़ दिया गया था या नहीं, हमसे ये सवाल होगा आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया था या नहीं। जिन्होंने हकूक़ देने हैं अगर उन्होंने नहीं दिए तो ये उनकी पूछ है, आपको फ़िक्र करने की नहीं ज़रूरत। हाँ आपको उस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए कि हाँ मैंने किस किस का हक़ अदा करना है, ये नहीं मेरा क्या क्या हक़ है। जी जो आपने दूसरों को हक़ देने हैं वो आपके पर फ़र्ज़ हैं, वो लाजिम है, और वो क़यामत का जो दिन है वो हकूक़ ही अदा करने का दिन होगा। जिसने दुनिया में हक़ नहीं अदा किए होंगे किसी के तो उसको वहाँ पे देने पड़ेंगे। تو کیوں نہ ہم دنیا میں ہی حق ادا کر دیں. اور عورت کے اوپر شادی کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے؟ اس کے شوہر کا. اور افسوس ہے کہ یہی اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا کیا حقوق ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کو کیسے پرسکون اپنے بنائیں یرحمک اللہ، تو اس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ سب نے اپنے بچوں کی بھی انشاءاللہ آگے شادیاں کرنی ہے، یا جو جن کی ہو چکی تو اب ہو چکی، آگے پھر کیا کیا جائے وہ بھی بات کریں گے، مگر ہر ایک ظاہر ہے یہ تو زندگی کے ساتھ یہ سب چلتا ہے، شادی بیاہ بھی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ دین کے بیسس پہ انتخاب کریں لڑکی کا یا لڑکے کا. سب سے فرسٹ پرائیورٹی کیا ہو؟ دین. جب ہم لڑکیوں سے یا ان کے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے، تو ان کے ذہنوں میں، چونکہ ہمارے یہاں میڈیا کا بہت دور دورہ ہے، تو وہ ایک کوئی فلمی ہیرو ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس وہ ایک ہوگا اور پتہ نہیں کیا آ جائے گا، کوئی خوابوں کا شہزادہ اور اس نے آ کے کیا کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک انسان آئیڈیل انسان نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی نہیں ہوتا، میں تو کہوں گی ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، مگر آپ دیکھیں تو چاہے لڑکی کوئی بھی ہوگی، اس کو ایک پرفیکٹ انسان مانگتی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایک ایسے شخص کا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق کو تم جانتے ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کر دو، ورنہ بڑا فساد پیدا ہوگا. تمہیں جب کسی کے دین اور اخلاق کا پتہ چل جائے، اس کے اوپر اطمینان ہو جائے کہ اچھا ہے، تو وہاں پہ نکاح کر دو لڑکی کا. اب فوراً سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کی جاب کیا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، کتنا بڑا بنگلہ ہے، کیا ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آج کل لڑکیاں بھی یہ چیز بہت زیادہ دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ چیز ہونی چاہیے تو پھر میں شادی کروں گی. دین تو میرے خیال وہ لیسٹ پیچھے کہیں ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں. جس چیز پہ سب سے زیادہ پیرنٹس کمپرومائز کرتے ہیں وہ ہے دین، کوئی نہیں بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر ایسی لڑکیاں ساری زندگی روتی بھی نظر آتی ہیں. بہت زیادہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ لڑکیاں آگے کہتی ہیں کہ اب ایک گز کپڑا بھی سر پہ لینے کے اوپر شوہر کو اعتراض ہے، کیونکہ دین دیکھ کے نہیں انتخاب کیا تھا نا. ساری زندگی وہ بیچاریاں اسی چیز کے اوپر کمپرومائز کرتی بھی نظر آتی ہیں، اور ساری زندگی شوہر کو سدھارنے کے لیے ہی ان کی یا تو روتی رہتی ہیں یا کسی حد تک کسی کو کامیابی ہو جاتی ہے.
مگر تو حجاب کی بات آپ نے کی ہے نا، یہ زیادہ تر عورتوں کا اپنا قصور.
جی یہ بھی ایک بات ہے، مگر زیادہ تر جو آ کے یہ بات کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہسبینڈ ایسے نہیں کرنے دیتے وہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کہ ہسبینڈ اس چیز کو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ یہ اس چیز سے منع کرتے ہیں. تو کیوں یہ ہوتا ہے؟ کیونکہ شروع سے انتخاب غلط تھا. جب لڑکے کا انتخاب ایسا، اب آپ لڑکے کا انتخاب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکوں کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے. لڑکوں کے ذہن میں بھی کوئی آئیڈیل ہیروئن ہوتی ہے، بلکہ کئی تو ہیروئنوں کا نام لے کے بھی بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ فلاں ہیروئن کی شکل کی لڑکی چاہیے، ایسی حسین ہو اور ایسی وہ ہو. بھئی دیکھیں، جب آپ بچپن سے ان کو یہی فلمیں دکھا رہے ہوں گے تو وہ یہی مانگیں گے نا آپ سے. وہ جو پتہ نہیں کتنے، میں تو کہوں گی من انہوں نے میک اپ منہ پہ لگایا ہوتا ہے، وہ لڑکی اب ان کو چاہیے. حالانکہ ریئل لائف میں ان عورتوں کو بھی دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اب وہ یہ نہیں کہتا مجھے کوئی نیک پارسا بیوی لا کے دو، نہیں، کیونکہ تب اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. جب آپ اس کو ایسی ناچتی پھدکتی لڑکیاں ہر وقت دکھائیں گے اور وہ ہوں گے، تو پھر وہ یہی مانگے گا نا، یہ دیکھے گا تو یہی کہے گا، اس کو نیک بیوی لا دی ہو کہے گا اس کا کیا کروں میں، یہ تو مجھے پسند ہی نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت سے چار وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. ایک، مال و دولت کی وجہ سے، نمبر ٹو، حسب نسب کی وجہ سے، نمبر تھری، اس کے جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اور نمبر فور، دین کی وجہ سے. تو تم دین کی وجہ سے نکاح کرنا، تم دین داد عورت سے نکاح کرنا، یہ ہاں جی، اور تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تو دین دار عورت لانا سب سے ضروری. باقی چیزیں بھی مل جائیں تو بونس ہے، ایکسٹرا ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ سب سے بیسک چیز دین ہے, کیونکہ اگر خوبصورتی نہ بھی ہوئی تو دین دار کے ساتھ نباہ ہو جائے گا. دین والی جو ہوگی اس کو پریشان نہیں کرے گی, زندگی سکھ سے گزر ہی جائے گی, اگلی نسلوں کو وہ تربیت کر دے گی. لیکن اگر باقی سب کچھ ہوا, خوبصورتی بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر دین نہیں ہے, تو وہی عورت درد سر بن جائے گی. لیکن آج کے وقت میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دین دیکھنے والا ہی بہت کم ہے, کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد پھر ہاں روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں اب اس نے اس کو ستا دیا اور اس نے ایسے کہہ دیا. وہ تو دین کی کمی تھی, آپ خود ہی لے کر آئے, صورت لے کر آ گئے, وہ صورت تو ڈھل جانی ہے, اس کے اوپر تو ایک دن بڑھاپا آ جائے گا, مگر نیکی, اس کی خیر, اس کا دین یہ نہیں ختم, وہ تو اگلی نسلوں تک وہ لے کر جائے گی, پہنچائے گی. تو آپ نے فرمایا چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں اور ان میں سے ایک ہے نیک صالح بیوی, اور دنیا فائدے کی چیز ہے, اور بہترین فائدہ جو ہے وہ نیک عورت ہے. تو نیک عورت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فصالحات قانتات, نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شوہروں کے فرما بردار ہوتی ہیں, اطاعت گزار ہوتی ہیں, کہنا سننے والی ہوتی ہیں. انلیس کہ کوئی ایسی بات شوہر کہے جو اللہ کے دین کے خلاف ہو, پھر تو اس کا کہنا نہیں سننا, مگر اس کے علاوہ جو بھی بات ہو وہ سننے والی ہے. آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کر دے, جب تو اسے حکم کرے تو تیری اطاعت کرے, اور جب تو اسے غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے, اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے جب تم غیر موجود ہو, اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوش کر دے, اور جب تم اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت گزاری کرے. دیکھیں پہلے وقت میں نیکی کو دیکھا جاتا تھا. حضرت عمر ایک دفعہ گشت کر رہے تھے, آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا, مشہور واقعہ ہے. تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی, ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے اماں عمر نے, حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے, عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے, ہے نا, دودھ میں پانی ملا کے بڑھا کے بیچ دینا زیادہ فائدہ ملے گا. تو ماں کہتی ہے عمر یہاں کہاں ہے, عمر کو کیا پتا, تم دودھ میں پانی ملا دو. وہ کہتی عمر تو یہاں نہیں ہے مگر اللہ تو موجود ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کو یہ بات اس قدر پسند آئی کہ اگلے دن انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہیں نکاح کی حاجت ہے, اور اس لڑکی کا رشتہ بھیج دیا اپنے بیٹے کے لیے. اور آیا میں ایک عام لڑکی تھی, کوئی ایسی نہیں تھا کہ کوئی بادشاہ کی بیٹی ہو, اس سے اپنی بیٹے کا نکاح کیا, اور انہی کی نسلوں میں آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے پھر, جن کو عمر ثانی کہتے ہیں. تو جب نیک لڑکیاں ہوتی ہیں نا, نیک بیویاں ہوتی ہیں, تو انہی کی گودوں سے یہ پھر پیدا ہوتے ہیں. پہلے وقت میں تو یہ تھا کہ دودھ بھی پلاتی تھیں نا عورتیں بچے کو, تو وضو کر کے پلاتی تھیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نیکی نہیں لے کر آئے, اب وہ کتنی بھی فیشنیبل ہو جائے, اگلی نسلیں تو اس سے نہیں سنوریں گی. آج جب لڑکیاں روتی ہیں کہ خامد ایسے ہیں اور ایسا کرتے ہیں, اور بہت بہت طرح کی ایسی باتیں بتاتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں, تو مجھے ہر وقت یہ خیال آتا ہے کہ ان کی ماؤں نے اچھی جاب نہیں کی. ماں پہلی درسگاہ تھی, اس نے اپنے گھر کے اندر حجاب نہیں دیکھا ہوگا تو آج یہ بی بی کو بھی روک رہا ہے, اس نے اپنے گھر کے اندر نماز نہیں دیکھی ہوگی, قرآن نہیں دیکھا ہوگا پڑھتے ہوئے, تو آج یہ اپنی بیوی کو بھی منع کر رہا ہے. اگر اس نے اپنے گھر میں یہ سب کچھ دیکھا ہوتا, ماں نے ایسی تربیت کی ہوتی, تو آج یہ بیوی کو ایسے نہ ستا رہا ہوتا. تو ماں کی گود ہے نا پہلی درسگاہ ہے. آپ اپنے بیٹوں کی اگر ایسی تربیت کریں گے تو کل وہ خاندانوں کے سربراہ بنیں گے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اگلی نسلوں تک جائے تو آج آپ کو اچھی جاب کرنی ہے, ورنہ آپ کی اگلی نسلیں خراب ہوں گی. وہ بیوی بھی بیچاری کیا کرے گی جس کا شوہر ہی کچھ نہ مانے, کچھ نہ سن کے دے, وہ جتنا بھی دین لانے کی کوشش کرے کتنی حد تک کامیابی ہو سکتی, عورت کی تو کم چلتی ہے. تو یاد رکھیں کہ جب شوہر, جب آدمی ایک دیندار عورت کو لے کر آتا ہے, یا ایک عورت کا نکاح ایک دیندار مرد سے ہوتا ہے تو کتنی خیر آتی ہے اس گھر کے اندر، اس کا اندازہ ایک اور واقعے سے آپ لگائیں کہ ایک صحابی تھے، کالے تھے، سیام، غریب بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے نکاح کی حاجت ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ فلاں کے گھر چلے جاؤ اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگو اور کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے بھیجا ہے۔ تو وہ ان کے گھر گئے اور وہ ان کو جب بتایا تو انہوں نے دیکھا، جو ظاہری چیزیں دیکھتا ہے ہر کوئی، کہ بھائی کالا سیاہ ہے، غریب ہے، اس کے ساتھ کیسے بیٹی کا رشتہ کر دیں، نہ کوئی حسب نصب ہے اتنا، نہ کچھ۔ تو ابھی وہ سوچ میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ بیٹی نے کہا اپنے ماں باپ سے کہ اس کے ساتھ میری شادی کر دیں، کیوں، کالا ہے تو کوئی بات نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ تو کالا نہیں، حسب نصب کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ تو قریشی ہے، غریب ہے تو کوئی بات نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان دونوں کا رشتہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں جب رشتہ ہوا تو کچھ ہی مہینے بعد، لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہاں پیسے نہیں ہیں، سیٹلڈ نہیں ہیں، ہم نے نہیں اس کے ساتھ کرنا، کچھ ہی مہینے بعد ان اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رزق میں برکت دی، ان کی تجارت اتنی پھیلی کہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہو گیا، یعنی اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ان کا شمار ہونے لگا، اور اتنی محبت تھی ان میں آپس میں کہ لوگ مثال دیا کرتے تھے ان کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی، اس کپل کی یعنی مثالیں لوگ دیا کرتے تھے، کیونکہ جو محبت ہوتی ہے وہ شکلوں سے نہیں ہوتی، نہ پیسوں سے ہوتی۔ جن چیزوں کو آج ہم تولتے ہیں نا، ان کی وجہ سے خاندان خوشحال نہیں ہوتے۔ تو ان کا قصہ مشہور ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص تھا جو حضرت عمر کے پاس آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کر اور کہنے لگا آپ اس کو سمجھائیں، جیسے ماں باپ کہتے ہیں ہم بچے کو سمجھائیں، بڑا نافرمان ہو گیا۔ اس بچے نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے والد کے اوپر میرا کیا حق ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے والد پہ تمہارا یہ حق ہے، ایک تو یہ کہ تمہیں اچھی ماں دیتا، نمبر ٹو یہ کہ تمہارا اچھا نام رکھتا، اور نمبر تین یہ کہ تمہاری اچھی تربیت کرتا۔ اس نے کہا پھر میرے والد نے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں کی، اس نے مجھے مجوسی ماں دی، یعنی یہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ ماں دی، اور میرا نام جوالا رکھا جو ایک بیکار نام تھا، اور جو مجوسی عورت تھی اس نے میری اچھی تربیت نہیں کی، تو اس نے یہ تینوں ہی کام نہیں کیے۔ حضرت عمر نے فرمایا لے جاؤ اس کو، قصور تمہارا ہی ہے،